أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہٰی ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ صفر میں بعض ایسے موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو اربعین کے ساتھ مربوط ہیں. اس اربعین کے اندر کون سے ایسے پہلو موجود ہیں کہ جن پر توجہ کرنا ہر مومن اور ہر مسلم کا فریضہ ہے. ان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک موضوع کہ جس پر گفتگو شروع کی تھی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور بہت کم اس کی طرف توجہ بھی رہی معاشرے میں اور ہے بھی. چاہتے ہیں کہ ان سلسلہ گفتگوؤں کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی جائے. پہلے پروگرام میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے, یعنی پچھلے پروگرام میں اس کی طرف توجہ ہوئی تھی کہ اربعین و تمدن اسلامی, کہ اسلام کی اسلامی تہذیب, اس پر گفتگو ہوئی تھی ہماری. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انہی بزرگواروں کو دوبارہ دعوت دی ہے, جناب مولانا سید زیغم عباس حمدانی صاحب اور جناب مولانا شیخ علی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. موضوع آغا صاحب تھوڑا سا علمی ہے, ٹیکنیکل آپ کہہ لیں اس کو, ہے تو ناظرین امید ہے کہ توجہ کریں گے. اور چونکہ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے, نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم اپنے اس موضوع سے جو ایک ہم سلسلہ لے کر چل رہے ہیں اس سے اس کو حذف کر دیں. بہت ضروری, اور آپ یہ سمجھیں گے جیسا کہ آپ ناظر بھی ہیں اس کی طرف, کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر. میں اپنی بحث کا آغاز آج آپ سے کرتا ہوں, اور اس میں سوال یہی ہوگا کہ ہم نے بحث شروع کی ہے تمدن تہذیب کی, اور اس پر ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور گفتگو ہو بھی گئی ہے کہ اسلامی تہذیب ایک ضروری چیز ہے, ضروری امر ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مزید ذرا اس کی اہمیت پر گفتگو کریں کہ کیوں یہ اتنا ضروری ہے تمدن کی بحث کرنا امت مسلمہ کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, ناظرین کی خدمت میں. موضوع بہت دلچسپ اور بہت ریلیونٹ ہے آج کے معاشرے کے حوالے سے, آج کے امت مسلمہ کے جو درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے. جو آپ کا سوال ہے, اگر اسی پر میں ڈائریکٹ آ جاؤں کہ تمدن اسلامی کی بحث کیوں کریں گے. دیکھیے, ہمارے پاس اسلام میں جو دین اسلام ہے وہ خدا محور, خدا کی ولایت محور دین ہے, کہ اس کا مرکز اور محور وہ خداوند متعال کی ذات بنتی ہے اور خدا کا دین بنتا ہے. جب خدا کے دین کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس وہ برگزیدہ ہستیاں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے مبعوث ہوئیں وہ حجت قرار پاتی ہیں. ہم ان کی اطاعت میں اس دور میں عمل کرتے ہیں جس دور میں وہ موجود ہوتے ہیں. آج ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو کہ غیبت میں ہیں, اصل میں دور جو ہے وہ امام عصر کا ہے. ہمیں جو اسلام کا پرنسپل ہے اور اس کا جو اصول ہے اس کے مطابق امام عصر علیہ السلام کے دیے ہوئے برنامے کے دیے ہوئے پروگرام کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک یوں کہہ لیجیے کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک تکلیف, ایک شرعی وظیفہ ہے. پس جب امام غیبت میں ہے تو ہم امام کے نائبین کی طرف نگاہ کرتے ہیں, اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ولی امر مسلمین امام سید علی خامنائی, ان کی شخصیت جو ہے وہ بالکل بارز ہے اس وقت اور بالکل ابھر کے سامنے آ چکی ہے, کہ جس کے اندر تردید نہیں ہونی چاہیے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو کہ ان کے دیے ہوئے پروگرام کے اوپر عمل کرنا ہمارے اس وقت رسپانسبلٹی ہے, ہمارا وظیفہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے, بلکہ حتیٰ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا بھی وظیفہ ہے. اب وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ظاہر ہے ایک سیکنڈری موضوع ہے. جب ہم حضرت آیت اللہ خامنائی دامت اللہ علیہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلے ایک دو سال کے اندر رہبر معظم نے ایک گام دوو میں انقلاب اسلامی کے نام سے مینیفیسٹو جاری کیا ہے, یعنی ایک منشور جاری کیا ہے جس کا نام ہے انقلاب اسلامی کا دوسرا مرحلہ. 1979 میں یہ جو ایک معجزہ خداوند متعال نے اس روئے زمین کے اوپر رونما کیا, جس کے نتیجے میں ایک حکومت اسلامی اتنی صدیوں کے بعد قائم ہوئی اور اس کا ایک آغاز ہوا, اس نے اپنا پہلا قدم اٹھایا. وہ بقول حضرت آغا کے خود اب ایک چھوٹے سے پودے سے چینج ہو کر, کنورٹ ہو کر ایک درخت کی حیثیت اختیار کر چکا ہے, اور رہبر فرماتے ہیں کہ تناور درخت بن چکا ہے. جب ہم اس انقلاب اسلامی کو دیکھتے ہیں تو آج کی دنیا میں, آج کے گیون سرکمسٹانسز کے اندر, انقلاب اسلامی ایک محور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے پورے عالم اسلام کے اندر. ایک حکومت اسلامی کے عنوان سے ایک شجرہ طیبہ وجود میں آیا کہ جس نے اپنے ثمرات پوری دنیا کے اندر دکھانے شروع کیا, اور آج ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے روزے محفوظ ہیں تو وہ بھی اس کی وجہ سے, ہماری اگر سرحدیں محفوظ ہیں تو وہ بھی اس کی وجہ سے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آئیڈیولوجیکل سرحدیں محفوظ ہیں, امامت کا منشور محفوظ ہے تو اس کی وجہ سے, یہ اس کے ثمرات ہیں. اور بہت سارے اسی طرح سے مستضعفین, وہ لوگ کے جو کمزور قرار پاتے ہیں زمین کے اوپر, ان کے لیے جو ایک ہوپ ہے, ایک امید ہے, اس کی کرن وہ یہ انقلاب اسلامی ہے. تو رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ اس انقلاب کو, اس حکومت اسلامی کو اپنے دوسرے مرحلے میں جو جانا ہے, ظاہر ہے کہ پوری امت کے ساتھ انقلاب ہے نا, تو پوری امت کو جو دوسرے مرحلے میں جانا ہے, امت اسلامیہ کو, امت مسلمہ کو, اس کے لیے انہوں نے پورا ایک مینیفیسٹو لکھا. اب اس کے اوپر خود بہت ایک مستقل بحث ہے جس میں میں ابھی ایک حاشیے میں نہیں جاؤں گا, کہ خود اس مینیفیسٹو کو لکھنے کے لیے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ رہبر نے کچھ ٹائم آف لیا, کہ وہ جو اتنی مصروفیات اور اتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں, کچھ ٹائم آف لے کے انہوں نے میک شور کیا کہ وہ اس کے اوپر ایک پوری ہمیں جہتی کام کریں. یہ جو منشور ہے, اگر آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں, کہ مفصل ہے انشاءاللہ, اور اردو میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں, انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, اور ظاہر ہے اوریجنلی فارسی میں موجود ہے, عربی میں بھی موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو رہبر معظم نے امت مسلمہ کو ایک روڈ میپ دیا ہے. اس روڈ میپ کا, اب میں یہاں سے آپ کے سوال کی طرف جو ہے وہ ناظر ہو گیا ہوں, اس روڈ میپ کا جو مقصد نہائی ہے, وہ ایک تمدن اسلامی, ایک تہذیب اسلامی کی تشکیل ہے. رہبر فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو مل کے اس کی طرف کام کرنا ہوگا, وہ علماء ہوں, وہ عوام ہو, وہ خواص ہوں, وہ عام لوگ ہوں, کوئی بھی شخص ہو جو کہ اپنے آپ کو اس امت مسلمہ کا حصہ سمجھتا ہے, اس کو مل کے اس تمدن سازی کی طرف اپنا کردار ادا کرنا اور اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے پاس تمدن اسلامی کی بحث ہے, اصل میں ظاہر ہے کہ اس کی انشاءاللہ آغا صاحب کے پاس اس حوالے سے بہت سارے نکات ہیں کہ ماضی میں اس کے اوپر کیا کچھ ہوا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود رہبر معظم نے اس کو سٹارٹ کیا. ہم ظاہر ہے قرآن کی آیات بھی لے کے آ سکتے ہیں. میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پی ڈی ایف, اس کے اندر قرآن کی آیات سے تمدن اسلامی کے ادلہ ان کو وہاں پر لکھا گیا, جو کہ ایک پیورلی علمی گفتگو ہو جائے گی. ہم اس طرف بھی نہیں ابھی جاتے. ہم کہتے ہیں کہ خود ہم رہبر معظم امام سید علی خامنہ ای سے لے کر اس کو آگے چلتے ہیں. تو یہ تمدن اسلامی اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج اسلام کی لیڈرشپ اس کی طرف بلا رہی ہے, اور جب لیڈر کی آواز پر لبیک کہہ دے امت, تو اس امت کے لیے خدا نے عزت, خدا نے شوکت, خدا نے اس کے لیے ڈگنیٹی رکھی ہے. لیکن اگر وہ اس کے اوپر لبیک نہ کہے, جو بھی اس وقت کا لیڈر, اسلامی لیڈر, وہ کہ جو جامع شرائط عادل مشتہد ہو یا امام معصوم ہو, جب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر امت لبیک نہیں کہتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. پچھلی گفتگو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نتیجہ یہی سامنے آیا تھا ہمارا, کہ تہذیب حتماً ایک امت نے اختیار کرنی ہوتی ہے, چاہے یا نہ چاہے, چونکہ اس نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے. تو اگر وہ شعوری طور پر ایسی تہذیب کو قبول کرے کہ جو اسلام کے ساتھ موافق ہو اور واقعاً اسلامی ہو, تو اس امت مسلمہ نے ترقی کرنی ہے, عزت ملنی ہے, فخر سے سر بلند کرنا ہے. لیکن اگر یہ امت مسلمہ غفلت کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ شعوری طور پہ اس تہذیب اسلامی کو قبول نہیں کرتی, تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آج ہم حالت دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور مجبور ہیں ہمارے جوان, ہمارے جو امت مسلمہ کے افراد ہیں کہ وہ اس تہذیب کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ قبول کریں، اور رہبر الہی کا وظیفہ یہی ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ امت کو توجہ دلائے کہ کس غفلت کے شکار ہو کر آپ نے کس تہذیب کو قبول کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی طرف جو ہے وہ پلٹنا بہت ضروری ہے۔
جو مغرب کی یلغار ہے اس کا جواب ہی صرف اور صرف یہ حسینی تمدن، یہ علوی تمدن ہے۔ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہم دشمن کو پسپا کر سکتے ہیں، ورنہ دشمن ہمارے اوپر غالب سے غالب تر ہوتا چلا جائے گا اور ہم محکوم۔
جی بالکل، ایسے ہی ہے۔ ایک اور آپ کی اس بات سے اور نقطہ ذہن میں آیا میرے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انقلاب اسلامی کے خلاف جو اتنا زیادہ کام کر رہا ہے دشمن، اس کی ایک وجہ بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اس وقت انقلاب اسلامی ہے واحد کہ جو مغربی تہذیب کے مقابلے میں حرف رکھتا ہے، تہذیب جو ہے وہ دے رہا ہے اور دینے کے اس طاقت میں آ چکا ہے، تو لہٰذا اب دشمن کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کا راستہ نہ روکا تو پھر ہم نے جو پوری دنیا میں ایک تہذیب کی شکل میں پوری امت کو جکڑا ہوا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس کی بحث کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ آپ سب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کل ہماری بات بھی ہوئی اس کے اوپر کہ رہبر معظم انقلاب نے جو ہے وہ ایک تعبیر استعمال کی تمدن نوین اسلامی، کہ اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بیان کریں تو جدید اسلامی تہذیب، گفتگو کی اس کے اوپر، اس کے جو بعض مختصر تعارف تھا تعبیر کے حوالے سے وہ آپ نے بیان کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ یہ تہذیب کا جو ایک سلسلہ ہے اسلامی تہذیب کا، یہ اسلام کے آنے سے ہی، اسلام کے ظہور سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس نے پہلے اپنے زمینیں بنائے، پھر بعد میں مدینہ کے اندر یہ تہذیب قائم ہو گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا آ کر۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تمام امت مسلمہ کے دینی منابع اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جس میں اقدار اسلامی جو ہیں دوبارہ ابھر کے سامنے آئیں گے، یعنی وہی تہذیب والی بات آ جاتی ہے۔ تو درمیان میں ہمارا زمانہ بچتا ہے، تو ہمارے زمانے کے اندر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تہذیب کے حوالے سے، اس کو ماضی اور مستقبل کو کس طریقے سے مکس کرتے ہیں؟ اس کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ جب ہم تہذیب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر تہذیب اس کی ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک خاص ثقافت ہے یا کلچر، ہر سیولائزیشن وہ ایک کلچر کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ کلچر در حقیقت بنیاد ہے اور سیولائزیشن در حقیقت اس کے اوپر وہ عمارت ہے جو کھڑی ہوتی ہے اور جو ہمیں بظاہر دکھائی دیتی ہے شہر سازی کی صورت میں۔ لہٰذا تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ ثقافت ہے، اور ثقافت مختلف قسم کے اجزاء پر مشتمل ہے، جس میں اعتقادات ہیں، رسوم و رواج ہیں، اقدار ہیں، علوم ہیں، فنون ہیں، اجتماعی رویے ہیں، لیکن ان سب میں سے جو بنیادی حیثیت کا حامل جزء ہے وہ ویلیوز ہیں یا اقدار ہیں۔ اقدار نہ صرف باقی تمام اجزاء کو، ثقافت کے باقی تمام اجزاء کو نہ صرف سمت و سو دیتے ہیں، یعنی انہیں ایک ڈائریکشن دیتے ہیں، ہدف کی طرف ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، بلکہ تہذیب کو تشخص بھی عطا کرنے والی جو چیز ہے وہ اقدار ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی سیولائزیشن کو آئیڈینٹی کارڈ دینا ہو، اس کو آپ نے شناختی کارڈ دینا ہو، مثلا اس کو آپ نے نام دینا ہو کہ یہ کس قسم کی تہذیب ہے، مغربی ہے، مشرقی ہے، اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، دینی ہے، غیر دینی ہے، کس قسم کی ہے، تو آپ کس بیس پہ اس کو یہ شناختی کارڈ جاری کریں گے؟ اقدار یا ویلیوز کی بیس پہ۔ بس ویلیوز جو ہیں وہ اس تہذیب کو تشخص عطا کرتی ہیں، اور ہم ان ویلیوز کی بیس پہ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب اسلامی ہے، یہ تہذیب غیر اسلامی ہے، یہ تہذیب مغربی ہے، مشرقی ہے یا کوئی اور۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور اسلامی تہذیب کا نقطۂ آغاز بھی بعثت تھا۔ حضور جب مبعوث ہوئے، اس کے بعد جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، خدا کی طرف سے جب قرآن تعلیمات آنا شروع ہو گئیں، تو مکہ میں ثقافت، اسلامی ثقافت انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی، یعنی اسلامی اعتقادات، اسلامی اقدار، اسلامی رسوم و رواج، اسلامی لائف سٹائل، یعنی یہ ثقافت کا جو حصہ ہے، ثقافت کے جو اجزاء ہیں، وہ مکہ میں متعارف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 13 سال جو دور تھا، مکی دور تھا، اس میں تقریباً یعنی بیس، یہ بیس اور بنیاد جو ہے یہ بنائی گئی۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو یہاں پر انہوں نے پھر سولائزیشن کی بنیاد رکھی، اسی ثقافت کی بنیاد پر سولائزیشن کو تعمیر کیا۔ اسلامی تہذیب کا آغاز تقریباً یعنی مدینۃ الرسول سے ہوتا ہے۔ اب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الہی اقدار متعارف کروائیں، جن کی بنیاد پر اسلامی تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی، وہ کیا تھیں؟ سب سے بنیادی ترین جو ویلیو تھی وہ توحید تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو مشہور جملہ ہے ان کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کو اس طرح اپنے طرف دعوت دی، توحید کو بیس بنا کے دعوت دی۔ سب سے پہلا قدم، جو سب سے پہلا جو قدر متعارف کروائی آن حضور نے، وہ توحید تھی۔ توحید کے بعد کون سی قدر تھی؟ نبوت کی قدر تھی، کیونکہ جب تک لوگ ان کو پیغمبر نہ مانتے اور خدا کا امین نہ مانتے تو وحی پر اعتماد ممکن نہیں تھا، اور آگے پھر مزید جو ہے ترقی ممکن نہیں تھی اسلامی تہذیب کی طرف۔ تو دوسری قدر نبوت تھی۔ تیسری قدر جو متعارف کروائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگرچہ مختلف انداز میں مکہ سے لے کر اپنی وفات کے قریب تک وہ متعارف کرواتے رہے یہ قدر، لیکن واضح طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں جو متعارف کروائی یہ قدر، وہ غدیر خم کا میدان تھا، اور وہ کیا تھا؟ نظام امامت تھا۔ امامت کی قدر متعارف کروائی غدیر میں، اور امام کو نہ صرف انہوں نے لوگوں کے لیے مذہبی پیشوا کی حیثیت سے ان کو متعارف کروایا، بلکہ ایک اسلامی معاشرے کے مدیر اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کو متعارف کروایا۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں منصب رسالت کے حامل تھے، ساتھ ہی منصب امامت کے بھی حامل تھے، کیونکہ امام، جب ہم کہتے ہیں امام یعنی معاشرے کا مدیر، ایڈمنسٹریٹر،
یعنی امامت کا ایک پہلو اس کے سیاسیت اور مدیریت کے ساتھ مربوط ہے،
معاشرے کی مدیریت جس کے ہاتھ میں ہے وہ امام ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اس کے بعد غدیر خم میں انہوں نے امامت کا جو منصب تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور امت مسلمہ کے لیے اگلا امام اور جانشین مشخص کیا۔ اچھا، اب یہاں پر انتہائی بنیادی نقطہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلامی تہذیب میں زوال کس وقت شروع ہوا؟ اس وقت شروع ہوا جب اسلامی معاشرے نے وہ اقدار جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائی تھیں، ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اب کیسے پس پشت ڈالا؟ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ناگوار واقعات پیش آئے، اور امام کو وہ مقام اور حیثیت جو خدا کے حکم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور تمام اسلامی معاشرے کو اس سے آگاہ کیا تھا اور اس پر تاکید بھی کی تھی اور اصرار بھی کیا تھا، وہ مقام اور حیثیت انہوں نے امام کو نہیں دی۔ تو یہاں سے کیا ہوا؟ اسلامی تہذیب کی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی قدر جو امامت ہے، اس کو شدید ٹھیس پہنچی، اور یہاں سے اسلامی تہذیب کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔
چونکہ تہذیب جو ہے وہ اس کا نقطہ مرکزی جو ہے وہ خود مدیر ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اور جب اسی کی قدر شناسی نہیں کی گی تو زوال تو شروع ہونا ہی تھا۔ بالکل،
اچھا اب یہاں ایک نقطہ بس بیان کر دوں میں ایک منٹ میں پھر انشاءاللہ۔ اب جدید اسلامی تہذیب جس کو متعارف کروایا ہے رہبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین آیت اللہ سید علی خامنہ حفظہ اللہ نے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارا جو انقلاب اسلامی ہے وہ در حقیقت حقیقی محمدی اسلام کا احیاء ہے۔
احیاء بالکل، یعنی ایک قدم بڑھا ہے اس میں
کہ جی حقیقی محمدی اسلام سے کیا مراد ہے؟ حقیقی محمدی اسلام سے مراد یہی ہے کہ وہ اقدار جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائی تھی اور وہ راستہ جو خدا کے حکم پر انہوں نے امت مسلمہ کے لیے مشخص کیا تھا، ہم اس کے پیرو ہیں اور ہم امت مسلمہ کو اسی راستے پر واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ یہ عزم جو ہے، یہ عزم، یہ جدید اسلامی تہذیب کے پیچھے یہ عزم کار فرمائے، اور جدید اسلامی تہذیب در حقیقت ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے جو اس ماضی سے گزر کے ہمیں مستقبل میں مہدویت تک پہنچائے گی۔
اور واقعا بہت زبردست نقطہ ہے یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نظام ولایت فقیہ کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے امتحانات ہیں کہ جو مومنین اور مسلمین دے رہے ہیں، اور اس امتحان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ خالص ہو کر جو نکلیں گے اور امام علیہ السلام کے اس تمدن اسلامی کے جو خود امام جو ہیں وہ آ کر تاسیس کریں گے اس کو، اور صد در صد اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، اس کے اندر یہ مومنین جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ بہت شکریہ، بڑھتے ہیں آگے۔ آخر صاحب، بات چل رہی ہے ہماری تمدن کے حوالے سے اور آپ نے رہبر معظم کے اس منشور کے حوالے سے بھی بات کی گام دوم کے حوالے سے، تو ہم اپنے سوالات کا جو ایک سلسلہ ہے اسی پر ہی فوکس کرتے ہیں کہ جب تمدن کی بات ہو رہی ہے تو یہ رہبران الہی کے جو، جیسا کہ آغا نے بھی اشارہ کیا کہ انقلاب اسلامی، خود امام بھی فرماتے ہیں، امام خمینی اور رہبر بھی فرماتے ہیں کہ قدم ہے یہ اسلام ناب محمدی کے احیاء کے اندر، تو اس تمدن اسلامی کے کیا ارکان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں یہ بزرگ ہستیاں؟
جی، اس میں جب ہم تمدن کی بحث کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح آغا نے اشارہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں، اور اسی طرح سے آئمہ معصومین کی 250 سالہ جو زندگی تھی اور ان کی جو حیات مقدسہ تھی جس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات ٹرانسفر کی اپنی احادیث کی روشنی میں، اپنی سیرت کی روشنی میں، یہ تمام جو ہے یہ اصل سورس بنے گا ہمارے لیے کہ ہم اس سے استخراج کریں، اس سے نکات کو نکالیں کہ کیا چاہتے تھے آئمہ معصومین، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے منسوب کیے گئے تھے۔ بس اس کو بنیاد بناتے ہوئے جب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، اس زمانے میں آ کے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت کہ جو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ است، اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ولایت فقیہ یہ وہی ولایت ہے جو رسول اللہ کی ولایت تھی، بہت بڑا جملہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے اور اس کو تحمل کرنے والے اور اس کو اپنے اندر آپ یوں سمجھیے کہ اس کی صحیح اور درست تحلیل کرنے والے لوگ وہ شاید بہت زیادہ نہ ہوں۔ اس پہ ہم جب بزرگان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی امام خمینی کی، تو تقریباً وہی مطالب کے جو آغا نے عرض یہاں پر کی ہیں کہ امام خمینی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسلام، وہ جو حقیقی اسلام ہے جو رسول اللہ جو اسلام لے کے آئے تھے، اس کو ہمیں واپس معاشرے کے اندر لے کے آنا ہے۔ یہ بات تو اب طے ہو گئی۔ اب اس اسلام کے کچھ اپنے جو ہے وہ اصول ہیں، اس اسلام کے اپنے کچھ شاخص ہیں، اس اسلام کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو ہم جب ان کا سیٹ کو، ان اقدار کے سیٹ کو کلیکٹیولی دیکھیں گے تو وہ ہمارے لیے تمدن اسلامی قرار پائے گا، جس کو رہبر معظم تمدن نوین اسلامی یا جدید اسلامی تمدن کہہ کے متعارف کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور کلیدی نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ باقی جتنے بھی تمدن دنیا کے اندر یا تہذیبیں موجود تھیں یا ہیں، ان سے اس کا جو نقطہ افتراق ہے کہ یہ کہاں پر فرق کرتا ہے، کہاں پر ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ توحید محور ہے۔ توحید اس کے اندر وہ اصل قرار پاتی ہے، اور خداوند متعال کی وحدانیت اور خداوند متعال کی حاکمیت مطلقہ وہ اصل قرار پاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھتی ہیں۔ اب جب ہم توحید سے آگے نکلتے ہیں تو یہ تو وہی مثلا پرانا مطلب ہے، تو اس میں نوین کیا ہے؟ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم یہاں پر کچھ چیزوں کی طرف ایکسپلیسٹلی اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تمدن کی بنیاد عقل و خرد، معنویت اور عدل کے اوپر ہو. یہ تین چیزوں کو سیپریٹلی بیان کیا رہبر نے اسی میں گام دوم انقلاب اسلامی میں. اچھا اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں کی کلی طور پہ آپ حالت دیکھیں دنیا کے اندر، تو اکثر آپ کو وہ لوگ کے جو تھوڑی سی بھی گہرائی رکھتے ہیں وہ یہ کہتے نظر آئیں گے اپنے عام طور پہ گفت و شنید کے اندر کہ یہ جو فلان ایک گروپ نے کام کیا ہے اس کا عقل سے اور اس کا خرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز منطقی نہیں ہے. مثلا ایک اگر اس کی بارز مثال لے لیجیے داعش، اسلام کے نام پہ کھڑی ہونے والی ایک قوت جس نے صرف اس کا ایجنڈا بھی یہی تھا، ماموریت بھی یہی تھی اور اس نے کام کیا بھی یہی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے. بس اس کے اندر کہیں پر بھی آپ کو عقل و خرد نظر نہیں آئے گی، بلکہ شدت پسندی نظر آئے گی اس کے اندر، حماقت نظر آئے گی اس کے اندر. پھر اسلام کا ایک ایسا چہرہ کہ جو معنویت سے دور ہے، جو صرف مادی ترقی کو اپنا مرکز اور محور قرار دیتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے گروہ موجود ہیں اس وقت عالم اسلام کے اندر کے جو آرگنائز بھی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کو ایک میں اگر اس کا چھوٹا سا ایک آرگیومنٹ دوں تو آپ کے بھی ایک دم سے جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے آپ اس مطلب کی طرف، کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر یہودی وہ اس طرح سے اتنے کم ہو کے اس طرح سے اگر ترقی کر سکتے ہیں مادی طور پہ، تو ہم شیعہ کیوں نہیں کر سکتے، اہل بیت کے ماننے والے کیوں نہیں کر سکتے. اس کی مشکل اصل میں یہاں نہیں ہے کہ اس کو یہ یہودیت میں اور اسلام میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی مشکل یہاں پر ہے کہ اس نے مادیت کو اپنا مرکز و محور بنایا،
سعادت کی تعریف،
اس کی سعادت کی تعریف، اس کی کامیابی کی تعریف، اس کی دین فہمی کے اندر مسئلہ ہے کہ اس نے دین کے مقصد کو کیا سمجھا. بس رہبر معظم یہاں پر معنویت کی طرف بالخصوص اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری بنیاد روحانیت و معنویت ہے، نہ کہ جو دنیاوی مسائل ہیں، نہ کہ جو میٹیریل ہمارے پاس وسائل قرار پاتے ہیں. اس کی اپنی جگہ موجود ہے، اسلام نے بھی اسے منع نہیں کیا، اور اس کے حصول کے لیے بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس طرف سے روحانیت کے قائل بھی نہیں ہیں، مگر یہ کہ اس کو مرکز و محور و بنیاد بنانا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. تیسری چیز جو یہاں پر رہبر نے فرمائی وہ عدل، کہ جسٹس جس کو آپ اگر بڑے معنی میں لیں تو سوشل جسٹس جس کو کہیں گے، اس کے بغیر معاشرے نہیں چلائے جا سکتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر سوشل جسٹس کا مسئلہ ہے اور جہاں پر بھی کوشش نہیں کی جا رہی اس کو اسٹیبلش کرنے کی، وہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف اور صرف افراتفری کا ماحول ہے. اس وقت میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا خود امریکہ کے اندر کہ وہاں پہ آرمڈ لوگ یعنی گنز اٹھا کے پراپر وہ روڈز کے اوپر آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی ملیشیاز بنا لی ہیں، اپنے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس میں اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ امریکہ کا جو فاسق چہرہ ہے اور فاسد چہرہ ہے وہ اس وقت دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی جگہیں کہ جو انفارچونیٹلی ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ کفار اور مشرکین کے زیر ہیں اور ان کے سلطے کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور ان کے محکوم ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ ابھی سعودی عرب نے جو حرکت کی، اس نے یو اے ای نے جو حرکت کی، اور ابھی کل جو ہے وہ بحرین نے بھی زائنس رجیم کو، صہیونی ریاست کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو نارملائز کرنے کی بات کی، اور شاید ان کی طرف سے وہ اپروو بھی ہو گیا. یہ ایک ننگ اور آر ہے ایک مسلمان کے لیے، عالم اسلام کے لیے شرم کا باعث ہے کہ ایک طرف یہودی اور یہ کہ جن کے بارے میں قرآن نے صراحت سے کہا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، اور یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو محکوم کرتے ہیں، ان کو محروم کرتے ہیں، ان لوگوں کی قرآن تنبیہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ کے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس نارملائز کریں. اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ دیکھیے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اور کیسی کیسی ڈسکشنز کے اندر ان کو بانٹ دیا گیا کہ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، کسی کو علیہ السلام کہنا ہے. جس طرح انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ گائے کے اوپر ہی لڑتے جا رہے ہیں، ان کا دین یہیں پر شروع ہوتا ہے اور یہیں سے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح پاکستان میں کبھی آزاداری کے جلوسوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کبھی یہ سارے مسائل جو کریٹ کی جا رہے ہیں ان کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اصل سیاست کیا چل رہی ہے؟ وہ یہ چل رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کو جو ان کے اصل مسئلے قرار پاتے ہیں ان کی طرف سے ہم توجہ ہٹا دیں. تیسری چیز جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ رہبر معظم خود یہاں پر بولے کہ تین فیزز ہیں، تین سٹیپس ہیں اس کام کو، مرحلے دوم جس کو ہم کہہ رہے ہیں گام دوم، اس کو انجام دینے کے. پہلا انہوں نے کہا خود سازی، سیلف بلڈنگ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کام کرے، کیونکہ اگر یہ نفس مہار نہیں ہوگا تو آپ یہ جان لیں کہ آپ دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور آخرت تو آپ کی ہے ہی نہیں. نفس کو، خود سازی کو، کہ امت مسلمہ کو خود سازی کی طرف متوجہ ہونا ہے. دوسرا رہبر معظم نے فرمایا معاشرہ سازی، کہ معاشرے کو جو ہے، ظاہر ہے آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی طرح آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اس معاشرے کو ان الہی اقدار کے اوپر لے کے جانا اور برقرار رکھنا، قائم کرنا، یہ دوسرا جو ہے نا وہ سٹیپ قرار پاتے. اور تیسرا جو ہے رہبر نے فرمایا وہ ہے تمدن سازی، یہی تہذیب سازی، کہ آپ ایک تہذیب اسلامی، تمدن اسلامی، اس کی ایک شکل کو دنیا کے اندر متعارف بھی کرائیں گے اور اس کو رائج بھی کریں گے. تو یہ تین سٹیپس اس کے قرار پاتے ہیں. ایک اس کا بہت ہی امپورٹنٹ مبنا، اور کچھ پوائنٹس میں بہت جلدی سے یہاں سے کہہ کے چلا جاؤں گا، اس پہ ہمارے ناظرین کے پاس انشاءاللہ انفارمیشن ہے، نہیں ہے تو تھوڑی سی ریسرچ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر موضوع کو کھولا جائے. اتحاد اسلامی، خود جو اسلامک یونٹی ہے اس کے بغیر ایک تمدن اسلامی کی تشکیل محال ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی بچہ ہوگا تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ پورے تمدن کی بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا اور عالم اسلام کے اوپر حاکم ہو، تو اس تمدن کے لیے آپ کو یونائٹ تو ہونا پڑے گا، آپ کا ڈائریکشن تو ایک ہونی چاہیے. اب اگر نہیں ہوگی اتحاد نہیں ہوگا، اور اگر نفاق ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ سکے. ایک چیز اور مقاومت کے نام سے، جس کو ہم ریزسٹنس بھی کہیں گے، کہ ظلم اور ظالمین کے خلاف مقاومت، یہ اس کا ایک کلیدی عنصر قرار پاتا ہے، کہ ہم ظلم کے حوالے سے نہ ہی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم خاموش رہیں، اور نہ ہی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم بے طرف رہیں. اور ظلم کو سہنا جان بوجھ کے، جب انسان قدرت رکھتا ہو کہ اس کے مقابلے میں ریزسٹنس کر سکے، یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے. کہ وہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ کرسچینٹی سے آیا، اور وہ بھی کرسچینٹی کی بھی مسخ شدہ شکل سے آیا، کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر مارے تو دوسرا گال آگے کر دو، یہ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. بس ریزسٹنس ظالم کے مقابلے میں اور ظلم کے مقابلے میں. اسی طرح سے رہبر محسن نے فرمایا علمی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف باتیں کر کے، یا صرف قرآن و حدیث کی جو ہے وہ بھی صرف کتابیں پڑھ کے اور کتابیں سنا کے ترقی کر جائیں گے اور معاشروں کو آگے لے کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ آج ایران کو اگر دیکھیے، اس وقت ایران پوری دنیا کے اندر سائنٹیفک پروگرس میں بہت ہی ٹاپ، میرا خیال ہے 10 یا 15 جو کنٹریز ہیں اس کے اندر یہ قرار پاتا ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اس چیز سے کہ ایک ملک جو کہ 40 سال پہلے ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہوا، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ عام ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، امریکہ کی سب سروینٹ ڈکٹیٹرشپ تھی، شیطان بزرگ کی سب سروینٹ ڈکٹیٹرشپ، اس سے آزاد ہوتا ہے 40 سال کے پہلے، 8 سے 10 سال اس کو جنگ لڑنی پڑتی ہے جو کہ مسلط کی گئی عراق کے ذریعے، یہی امریکہ نے، اور 50 سے اوپر ملک مل کے ان کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی، تاکہ حکومت اسلامی کو، نظام اسلامی کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شہادتوں کے سلسلے جاری ہو جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کے جو ایلیٹس تھے حکومت اسلامی کے، جس طرح شہید بہشتی ہیں، شہید متحری ہیں، یہ لوگ ایلیٹس تھے، یعنی یہ وہ خاص لوگ تھے کہ جو سوچتے بھی تھے، جو سیٹ اپس بھی بنا رہے تھے، سسٹمز بھی بنا رہے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ان سارے مسائل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی فشار ڈے ون سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقتصاد کسی بھی معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو، کسی بھی گورنمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کیسے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، ٹریڈ امبارگوز ہوں، بے شک سینکشنز ہوں، ہر طرح کی مشکل کے باوجود، آج ایران کے بارے میں خود فوربس میگزین کے اندر جو ہے اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بنیاد کو صحیح کیا، انہوں نے بنیاد کو وہی اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا. پھر ایک مبنا رہبر کا ہے کوآپریشن بٹوین مسلم گورنمنٹس اینڈ دیئر نیبرس، کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کی آپس کے اندر، آپس میں ایک ان کا شبکہ سازی ہونی چاہیے، کہ ان کا آپس میں تعاون ہو رہا ہو، ان کا ایک نیٹورک موجود ہو. اور اسی طرح سے وہ کہ جو اسلامک نہیں ہے ملک، مسلمان جہاں پر نہیں بستے ہیں، لیکن ان مسلمان ملکوں کے جوار میں اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ قرار پا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مزید ہم آہنگی ہونی چاہیے. آخری صرف اس میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جو ہدف نہائی ہے، جو آپ کہہ لیجئے الٹیمیٹ اس کا گول بنتا ہے تہذیب اسلامی کا، تمدن اسلامی کا، وہ جا کر منسلک ہوتا ہے امام خامنائی کے مطابق، وہ منسلک ہوتا ہے جا کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے۔ بس اس لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی طرف امت اسلامیہ کو اور بالخصوص جوانوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس ڈائریکشن میں کام نہیں کریں گے تو اینٹیسپیٹ نہیں کریں کہ زمانے کی حجت جو ہے وہ ظہور کر دے گی، کیونکہ اگر ایسے ہی ہماری کسی انوالومنٹ کے بغیر امام نے ظہور کرنا تھا تو اول سے غیبت میں جانے کا فلسفہ نہیں ہے پھر کوئی، کہ اگر امت کے اندر کوئی چینج نہیں آنا، کیونکہ امام تو معصوم ہے، امام تو پہلے بھی معصوم تھے۔
جی ہاں، بہت شکریہ۔ یعنی مطالب بہت ہیں اس کے اندر بیان کرنے کے لیے، آخری نقطہ جالب ہے، اس کو پررنگ کرنا چاہوں گا کہ واقعا ظہور کے اندر ہم بھی اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ ظہور کے اندر جو ایک بنیادی آپ یوں کہہ لیں کہ علامت ہے یا شرط ہے، جو بھی تعبیر استعمال کریں، وہ یہ کہ امت مسلمہ کو تبدیل ہونا ہے، امت مسلمہ کو باشعور بننا ہے، امت مسلمہ کو بابصیرت بننا ہے۔ تو بصیرت اور شعور کی علامتیں ہوتی ہیں، اور تہذیب کا احیاء کرنا میرے خیال میں بہترین یہ مصداق ہے اس شعور کو پہچاننے کے لیے کہ یہ امت اس وقت بیدار بھی ہے، یہ امت اس وقت بابصیرت بھی ہے، کہ جب یہ امت اپنی اسی اسلامی تہذیب کی طرف پلٹے کہ جو پیغمبر کی بعثت سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا پہلے۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہے، لیکن چاہوں گا کہ چونکہ ہماری بحث تھی اربعین کے ساتھ اس تمدن کی، تو مقدماتی بحثیں چونکہ ضروری ہوتی ہیں جب ایک بحث علمی طور پر موجود ہوتی ہے، تو ہمارے پاس پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تہذیب ہوتی ہے وہ ثقافت پر بیس کرتی ہے، اور ثقافت کے اندر جو مین رول چیز ادا کرتی ہے وہ اقدار اور ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اگر اربعین کے ساتھ اس کو ٹچ دینا چاہیں، تو اربعین کے اندر کون سی ایسی اقدار جو ہیں وہ ملتی ہیں امت مسلمہ کو کہ جس کی بنیاد پر ایک کلچر وجود میں آئے اور پھر وہ تہذیب پر منتحی ہو جائے؟
جی، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس وقت اسلامی تہذیب کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسلامی تہذیب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہ رہی ہے، اور جیسا کہ برادر بزرگوار نے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا حریف ہے اسلامی تہذیب کے مقابلے میں وہ مغربی تہذیب ہے۔ لہذا جب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اربعین کیا کردار ادا کر رہا ہے اسلامی تہذیب کے استحکام میں، تو در حقیقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی ویلیوز جو ہیں ان کو تقویت کر رہا ہے اربعین۔ آیا وہ ویلیوز اسلامی تہذیب کے حق میں ہے یا مغربی تہذیب کے حق میں ہے؟ تو یہاں سے پھر واضح ہو جائے گا کہ اس جو اربعین ہے وہ کس قسم کی تہذیب کو پروان چڑھا رہا ہے، کس اس کو ترویج دے رہا ہے۔ دیکھیں، ایک آپ کو تاریخی ایک نقطہ بیان کروں گا یا ناظرین کی خدمت میں۔ مغربی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو تقریباً 16ویں صدی سے وہاں پر ایک تحریک وجود میں آئی جس کو رینائسنس یا نشاط ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں، اور اس کا بنیادی ہدف کلیسا کی حکومت کا خاتمہ تھا، کلیسا کے خلاف تھی وہ تحریک بنیادی طور پر، اور کامیاب بھی ہوئی وہ تاریخ میں۔ جب کامیاب ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو مکتب فکر حکم فرما ہوا مغرب پر، وہ سیکولرزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیکولرزم میں ایک بنیادی ترین اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق امور ہیں ان میں سے کسی چیز کے لیے قداست کا قائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا بنیادی اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں مقدس کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے سارے امور ان کے بقول زمینی ہیں، زمینی ہیں، جو حقائق ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں زمینی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی آسمانی حقائق نہیں ہے، کوئی ماورائے مادی حقائق نہیں ہے۔ لہذا انسانی معاشرے سے متعلق کوئی ایسے امور نہیں ہیں جس کو آپ کہیں کہ مثلا یہ مقدس ہیں، سب کے سب زمینی ہیں، لہذا انسانی معاشرے کو اگر فرض کرے سیاسی نظام چاہیے تو وہ یہیں سے ہمیں ملے گا، صحیح ہے، زمین سے ہی ملے گا. اگر اس کو تعلیمی نظام چاہیے تو یہیں سے ملے گا، اقتصادی نظام چاہیے تو یہیں سے ملے گا. آپ کو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے مسائل خود حل کرنے.
اور شعار بھی ظاہراً تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ خود کرنا ہے، انسانی ہے اس طریقے سے.
اصطلاح میں اسے کہتے ہیں یعنی تقدس زدائی، یعنی آپ ہر وہ چیز، یعنی مقدس نام بھی کوئی چیز نہیں ہے انسان کی زندگی میں. یہ سیکولرزم کا انتہائی بنیادی اصول ہے. اب آئیں اس طرف اسلامی تہذیب میں. ہمارے یہاں جو ہے وہ بنیادی ترین اقدار ایسی ہیں جن کو ہم جو ہے مقدس سمجھتے ہیں. توحید ہے، صحیح ہے، خدا ہے، نبی ہے، امام ہے، معصوم ہے، صحیح، اولیاء الہی ہیں. اب دیکھیں اربعین کس چیز کو تقویت دے رہا ہے. اربعین میں ہر سال مثلا دنیا میں کروڑوں افراد کس موٹیو کے تحت گھر سے نکلتے ہیں کہ میں نے اربعین واک میں شریک ہونا ہے. کس موٹیو کے تحت نکلتے ہیں، ان کے اندر کیا محرکات ہوتے ہیں. وہ زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نیت سے نکلتے ہیں. امام حسین امام معصوم ہے، یعنی امام معصوم جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہے، مقدس
یعنی تقدس ذہن کے اندر موجود ہے.
بذات خود یہ جو عمل ہے، یعنی زیارت کا عمل بذات خود یہ کیا ہے، اس کا ایک خاص تقدس ہے، صحیح. تو ایک طرح کا جو ہے تقدس وہ کروڑوں افراد کے ذہن میں، ان کی شخصیت میں پرورش پا رہا ہے ہر سال. بالکل. اور یہ یعنی آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک موج کی صورت میں ہے، یعنی جو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے ایک واقعہ، ایک موج کی صورت میں ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اسلامی تہذیب کی ترویج ہے، اسلامی تہذیب کی تقویت ہے. اسی طرح ایک اور جو منفرد خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی مغربی تہذیب کے مقابلے میں، وہ اخلاقی اقدار ہیں، مورل ویلیوز، فضائل اخلاقی جنہیں ہم کہتے ہیں، فضائل اخلاقی. وہ مثال کے طور پر مثلا محبت ہے، ایثار ہے، فداکاری ہے، شجاعت ہے، تقویٰ ہے، یہ فضائل اخلاقی. اب آئیں اربعین کی طرف. اربعین کا دیکھیں آپ اربعین میں کیا انجام پاتا ہے، صحیح. سب سے پہلا جو انتہائی واضح ترین چیز ہے وہ عشق اور محبت ہے زائرین کی امام معصوم کی نسبت. یہ ایک بہت ہی یعنی واضح چیز ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اگرچہ یہاں پر ایک جو ہے وہ خفیہ پہلو بھی ہے جو یعنی ہر انسان نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی خدا کے خاص جو برگزیدہ افراد ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور وہ امام معصوم کی شفقت ہے زائرین کی نسبت، یعنی وہ پہلو بھی موجود ہے یہاں پر. یہ محبت اور عشق جو ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، صحیح. تو یہ بہت بڑی یعنی اخلاقی فضیلت ہے یہاں جو پرورش پا رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مثلا جب انشاءاللہ تجربہ کیا ہوگا ناظرین میں سے بھی کافی کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہوگی اربعین میں شامل ہونے کی، تو وہاں پر آپ جو رویے دیکھتے ہیں افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کس قدر محبت آمیز رویے ہیں، کس قدر ایثار پر مبنی ہیں، کس قدر فداکاری پر مبنی ہیں. وہاں پر ایسی ڈاکومنٹریز موجود ہیں اربعین کے بارے میں، ابھی تو کافی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں کہ حتیٰ مثلا وہ بچے وہاں پر ان کے پاس جو جیب خرچ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے پورا سال وہ جو جمع کرتے ہیں، اس کو خرچ کر کے وہ صرف اس نیت سے اس کو جمع کرتے ہیں سارا سال کہ ہم اربعین کے موقع پر مثلا اس سے کچھ خریدیں اور وہ زائرین کی خدمت پہ پیش کریں.
بالکل ایسے ہی، یعنی انفاق اور ایثار دونوں صفت جو ہے یہاں پر ابھر کے سامنے آ رہی ہے. بالکل
جی. تو یہ اعلیٰ قسم کی اقدار جو ہیں یہ کس کی مدد کر رہی ہیں، کس کو مستحکم کر رہی ہیں؟ جدید اسلامی تہذیب کو. اور جیسا کہ عرض کیا کہ یہ جدید اسلامی تہذیب در حقیقت ایک پل کی مانند ہے، صحیح. ہمارے پاس مستقبل میں ایک نقطۂ عروج موجود ہے. کیوں ہم یقین سے کہتے ہیں نقطۂ عروج موجود ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسی قطعی روایات ہیں.
وحی نے کہا
جی، ہمیں اعتماد ہے وحی پر، ہمیں اعتماد ہے سنت پر، ہمیں اقوال معصومین پر اعتماد ہے. تو ہمارے پاس ایسی قطعی ادلہ اور روایات موجود ہیں جس کے نتیجے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور قطعی ہے، یعنی اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، قطعی ہے، اور اس کے ساتھ اسلامی تہذیب کا عروج بھی قطعی ہے۔
ظاہری بات ہے
جی، بس یہ جدید اسلامی تہذیب جو ہے یہ در حقیقت ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے کربلا کو مہدویت کے ساتھ متصل کرنا ہے انشاءاللہ۔
اور اس کا جو کمال ہے، آپ دیکھیے کہ اس چیز کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کلیئرلی اسی طرح سمجھے جیسے وہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ ہم نے کر لیا تو پھر امام معصوم کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پہ صرف دو منٹ کے اندر اگر میں ایلیبریٹ کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آغاز امتوں نے کرنا ہوتا ہے اور ان کو کمال تک پہنچانا وہ معصوم کا کام ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تمدن اسلامی کی تشکیل۔ یہ خود تمدن اسلامی ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے امام کے ظہور کی نسبت، اور امام معصوم جو ہے وہ تشریف لا کر اس کو اس کی اوج پر اور اس کی کمال پر لے جانے کے اوپر معمور ہیں، وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے۔ بس اسی لیے رہبر معظم نے اس کے اندر گامِ دوم انقلاب اسلامی کے اندر بھی اس چیز کو واضح طور پہ لکھا کہ یہ اصل میں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خاطر ہم یہ کام کو کر رہا انجام دینا چاہ رہے ہیں، اور امام اس کو انشاءاللہ اس کے پایہ تکمیل تک لے کے جائیں گے اور اس ڈیزائرڈ اور اس مطلوب حالت تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔
انشاءاللہ بہت شکریہ کہ ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت ہماری گفتگو ہوئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے نکات جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے۔ یہ موضوع اردو زبان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اور وہ بھی اربعین کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے، شاید ایک نیا موضوع ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا پہلے بھی تذکر دیتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹائم کی لیمٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کو زیادہ پھیلا کر زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے موضوعات جو وہ تشنہ رہ جاتے ہیں، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہر موضوع کے اندر ایسے نکات بیان کر دیے جائیں کہ جو آپ کے اندر جستجو کا مادہ پیدا کریں، آپ خود جا کر مطالعہ کریں، آپ کے اندر خود پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی تحقیق کی جستجو پیدا ہو، اور جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اس مطالب کی روشنی میں جا کر تمدن اسلامی یا کوئی بھی اور موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو مطالعہ کر کے کوشش کریں کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، تاکہ جلد از جلد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو ظہور ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر ہو۔ اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس ظہور کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
خون کی فتح،
حسین جب کے چلے با دو پغر رنگ کو،
کم سنی اور یتیمی
نہ تھا کوئی کی جو تھا میں رکاب تاسم کو۔
شام، معاویت ابن ابی سفیان کے بیٹے یزید کے دربار کے پاس، خواتین چھوٹے بچوں سے ان کے والد کی شہادت کو پنہا رکھتی تھیں اور انہیں دلاسہ دیتی تھیں کہ تمہارے والد سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جنگی ساز و سامان کے ساتھ کربلا نہیں آئے تھے۔ اگر کوئی جنگ کے لیے جانا چاہے تو اسے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ خواتین اور بچوں کو بھی لے کر آئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ اور حادثہ رونما ہونا چاہیے جو پوری تاریخ میں ہمیشہ انسانی احساسات اور جذبات کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، تاکہ امام علیہ السلام کے اقدام کی عظمت نمایاں ہو سکے۔ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے تھے، ان کا شمار کوفے کے بدصفت اور اوباش لوگوں میں سے تھا۔ جو ایک معمولی اور حقیر انعام پانے کے لیے اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بچوں اور عورتوں پر کیا گزرے گی۔ امام حسین علیہ السلام ان مشکلات سے غافل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ظلم کے آگے نہیں جھکتے اور اپنے راستے سے نہیں ہٹے، بلکہ اس راستے پر گامزن رہنے پر مصر ہیں جو رسول خدا اور علی مرتضیٰ کا راستہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ راستہ کتنا اہم ہے اور یہ کام کتنا عظیم کام ہے۔ یہاں تک کہ یزید اسیروں کو اپنے محل لے آیا۔ امام حسین کی 4 سالہ بیٹی ایک رات نیند سے پریشان حالت میں بیدار ہوئی اور پوچھنے لگی، میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے انہیں ابھی خواب میں دیکھا ہے۔ جب خاندان عصمت و طہارت کی دوسری خواتین اور بچوں نے یہ سنا تو ان کی فریادیں بلند ہو گئیں۔ یزید فریاد سن کر بیدار ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یزید کو جب وجہ بتائی جاتی ہے تو کہتا ہے، سر حسین کو ان کے پاس لے جاؤ۔ جب سر اقدس کو ایک رومال میں لپیٹ کر تشت میں لے جایا گیا تو وہ بچی پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے، تمہارے بابا کا سر ہے۔ تو اس بچی کا دل لرز جاتا ہے۔ وہ بچی اس سر مبارک کو تشت سے اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور سر اقدس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، بابا، کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے خضاب کیا؟ کس نے آپ کے گلے کو کاٹا؟ کس نے مجھے کمسنی میں یتیم کیا؟ آپ کے بعد میرا کون ہے؟ اے بابا، اپنے رخسار کو اپنے بابا حسین کے رخسار مبارک پر رکھا اور شدید گریہ زاری شروع کی، یہاں تک کہ وہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ اس بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بچی اس جہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ اہل بیت امام حسین اس منظر کو دیکھ کر گریہ و بکا کرنے لگے اور ان کے دل کا زخم تازہ ہو گیا۔
جب کے دختر شبیر مر سفر خود